الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہو نے فرمایا کہ تزکیہ لغت میں کہتے ہیں میل کچیل سے کسی چیز کو صاف کر لینے کو، اور یہ ظاہر ہے کہ جیسی چیز ہوگی اسی طرح کا اس کا تزکیہ ہوگا، مثلا کپڑا یا برتن یا بدن اگر نجاست سے آلودہ ہے اور اس میں میل کچیل ہے تو اس کا تزکیہ یہی ہے کہ پانی سے اس کی تطہیر و تنظیف کر لی جائے، اور مکان میں اگر کوڑا کرکٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ یہ ہے کہ اس میں جھاڑو دی جائے، غرض جس قسم کی چیز ہے ویسے ہی اس کا تزکیہ ہوگا، اور ظاہری گندگی سے پاک کرنا تزکیہ ظاہری ہے اور باطنی نجاست سے صفائی کرنا تزکیہ باطنی ہے۔ تزکیہ ظاہری کی طرف سے اس قدر بے التفاتی نہیں ہے جس قدر کے لوگوں کو تزکیہ باطنی سے بے التفاتی ہے، اس لیے کہ جن چیزوں سے تزکیہ ظاہری کا تعلق ہے ان میں سے بعض سے بچنا تو طبی امر ہے اور بعض سے شرعی، مثلا گندگی سے اپنے بدن یا کپڑے کو بچانا امر طبی ہے، یہاں طبیعت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، اور بعض نجاستیں وہ ہیں کہ ان کو شریعت نے نجاست قرار دیا ہے، جیسے خون وغیرہ کے نکلنے سے تمام بدن کا تزکیہ کرایا ہے۔ بہرحال تزکیہ ظاہری خواب طبیعت کی وجہ سے یا شریعت کے اتباع سے ہو، اس کا اہتمام اور اس کی ضرورت کو سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بخلاف تزکیہ باطنی کے کہ بعض تو اس کی ضرورت ہی کو تسلیم نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں وہ اس کی طرف سے بے پرواہی برتتے ہیں۔ ایسے افراد تو بہت پائے جائیں گے جو شراب سے بچیں گے، پیشاب سے محترز ہوں گے، اگر کہیں چھینٹ لگنے کا احتمال بھی ہوگا تو تمام کپڑا ہی دھو ڈالیں گے، لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ ان کا تقوی کھانے پینے میں بھی پایا جاتا ہو، چنانچہ رشوت کا مال کھا جائیں گے، سود کی کچھ پرواہ نہ کریں گے، قرض لے کر نہ دینے کو اپنی ریاست کا جز سمجھیں گے، حالانکہ تزکیہ باطنی کی طرف توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ والا نے تزکیہ کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کی تشریح فرمائی ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر تزکیہ پر زور دیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح وہی لوگ پاتے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مستقل طور سے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ چار مقاصد بیان فرمائے قرآن کریم نے، ایک تو یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں لوگوں کے سامنے، اور ایک یعلمہم الکتاب، کہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، والحکمہ، تیسرا یہ کہ حکمت کی اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دیں، اور چوتھا یہ کہ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک صاف بنائیں۔ تو تعلیم کو الگ ذکر کیا، کتاب کی تعلیم کو بھی اور حکمت کی تعلیم کو بھی، اور پھر تزکیہ کا ذکر الگ فرمایا کہ تعلیم دینے پر اکتفا نہیں، صرف اتنی بات نہیں کہ کتاب پڑھا دی اور اس کا مطلب سمجھا دیا، صرف اتنی بات نہیں کہ حکمت کی باتیں بتا دیں اور ان کا مطلب سمجھا دیا، بلکہ اس کے ساتھ ضروری یہ قرار دیا، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے قرار دیا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک صاف بنائیں، جس سے معلوم ہوا کہ صرف تعلیم سے تزکیہ نہیں ہوتا، کتاب پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، کوئی علم حاصل کر لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کسی اور عمل کی ضرورت ہے۔ تو اتنی اہمیت قرآن کریم نے تزکیے کی دی ہے کہ فلاح کا دار و مدار اس کو قرار دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اس کو قرار دیا۔ تو حضرت اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ تزکیے کا مطلب لفظی معنی ہوتے ہیں میل کچیل سے کسی چیز کو صاف کرنا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر کا تزکیہ اور ایک باطن کا تزکیہ۔ یعنی ایک چیز فرض کرو ایک مکان ہے، اس کا ایک تزکیہ اس مکہ یہ ہوگا کہ اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کے اوپر اگر میل کچیل لگ گیا ہے تو اس کو صاف کر دے آدمی، اس کے اوپر کوئی چونا کلی پھیر دے، اس کو نیا رنگ کر دے اس کے اوپر، یہ تو ظاہر کا تزکیہ ہوا۔ اور ایک باطن کا تزکیہ ہے کہ اندر جو میل کچیل جمع ہے، اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو صاف کر دے۔ تو یہ دونوں قسم کا تزکیہ ضروری ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اگر کوئی شخص ظاہر کا تزکیہ تو کر لیا، اس نے بڑا شاندار مکان بنایا اور اس کے اوپر چونا کلئی کرا دی اور بڑا اچھا رنگ کرا دیا، دیکھنے میں بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے، لیکن اندر کوڑے کے ڈھیر بڑے ہوئے ہیں، تو اس تزکیے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھنے والے دور سے بے شک دیکھ کر اس کو صاف ستھرا سمجھیں گے، لیکن اندر رہائش کے قابل وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اندر کا تزکیہ کر لیا، یعنی صاف ستھرا بنا لیا اور اس کے کوڑے کرکٹ کو دور کر دیا، لیکن باہر سے وہ بالکل ویرانہ نظر آتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ بھی مکان کی تکمیل اس کی نہ ہوئی۔ تو اس واسطے ضروری ہے دونوں چیزوں کا تزکیہ، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر کا تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں میل کچیل سے، وہ سیدھے ہو جائیں، وہ درست ہو جائیں، وہ شریعت کے مطابق ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں، یہ ظاہر کا تزکیہ ہے. اور اس میں تمام اعمال آ جاتے ہیں کہ نماز آدمی سنت کے مطابق پڑھے، روزہ سنت کے مطابق رکھے، زکوٰۃ صدقات شریعت کے مطابق ادا کرے، اور اپنے ظاہری اعمال کو درست کر لے، تو یہ ظاہر کا تزکیہ ہے. لیکن اس سے زیادہ اہمیت حضرت فرماتے ہیں باطن کے تزکیے کی، کیونکہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ بھی باطن کے تابع ہوتے ہیں. اگر باطن درست ہے تو ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر باطن خراب ہے تو پھر ظاہری اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اسی کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ انسان کے جسم میں اندر ایک ایسا مضغہ ہے، لوتھڑا ہے، یعنی دل، کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. تو وہ دل کی جو بیماریاں ہیں یا دل کی جو خرابیاں ہیں وہ درحقیقت بنیاد ہوتی ہیں ظاہر کی خرابی کی، ان سے ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے، باطن تو خراب ہوتا ہے، یہ ظاہر کے لیے بھی بنیاد وہی بنتے ہیں. تو وہ مثلاً مثال کے طور پر اگر آدمی کے اندر تکبر ہے، مثال کے طور پر یہ تکبر جو ہے یہ باطن کی دل کی بیماری ہے، تکبر ہے، تو یہ تکبر کا جو میل کچیل ہے، یہ تکبر کی جو بیماری ہے، یہ انسان کے ظاہری افعال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جو متکبر آدمی ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ تحقیر آمیز ہوگا، دل شکن ہوگا، بلا وجہ غصہ کرے گا، بلا وجہ دوسرے کو ڈانٹے گا، بلا وجہ دوسرے کو برا بھلا کہے گا، تو وہ زبان سے بھی اس کے کلمات ویسے ہی نکلیں گے کہ جو لوگوں کے لیے دل خراش ہوں گے، تکلیف دہ ہوں گے. تو یہ اندر کی خرابی جو ہے وہ باہر کے اوپر اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے کہ وہ دوسرے کو ڈانٹ رہا ہے، ڈبٹ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، اس کا دل توڑ رہا ہے، دل شکنی کر رہا ہے، دل خراش کلمات استعمال کر رہا ہے. اور تکبر کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص اگر اس کی ہمدردی کے ساتھ بھی کوئی غلطی بتائے گا کہ بھائی اب تمہارے اندر یہ بات ہے اس کو درست کر لو، تو چونکہ وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اس واسطے اگر کوئی اس کو اس کی غلطی پر متنبہ بھی کرے تو بجائے اس کی اصلاح کرنے کے الٹا وہ اس کے اوپر ناراض ہوگا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بات سمجھانے والے. تو یہ اندر کا جو تکبر ہے، اندر کی جو بیماری ہے، وہ انسان کے ظاہر کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. چلے گا تو اکڑ کر چلے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، حقیر سمجھ کر چلے گا. تو یہ اندر کی جو بیماری ہے یہ انسان کے ظاہر کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. یا مثلاً ایک سخت بڑی سخت بیماری اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، حرص ہے، حرص، مال کی حرص، دولت کی حرص، شہرت کی حرص، اور لوگوں میں مقبولیت کی حرص. اگر یہ حرص پیدا ہو گئی ہے، اللہ بچائے، اور یہ بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے، تو کیا ہوگا کہ مال کی حرص ہے تو اس کو حرام طریقے سے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرے گی، پھر وہ اللہ بچائے رشوت لینے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، سود کھانے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، کسی دوسرے کا حق مارنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا. یہ مال کی حرص اور محبت تھی دل کی بیماری، لیکن ظاہر پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور اسی طرح غفلت، اللہ بچائے، سب بیماریوں کی جڑ غفلت. غفلت کیا؟ کہ آدمی کو اس بات کا دھیان ہی نہیں کہ مجھے کسی دن مرنا ہے، اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اس بات کا دھیان ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ غفلت چھائی ہوئی ہے۔ جب یہ غفلت چھائی ہوئی ہے تو آدمی برے سے برے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، نگاہ کو غلط استعمال کر رہا ہے، زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے اعضا کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے جو اندر کی بیماری تھی وہ انسان کے ظاہر کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو مضغہ ہے قلب کا، جس میں سارے قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں خواہشات جنم لیتی ہیں، ان جذبات اور خواہشات کے اندر اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ بری خواہشات کا جب تسلط ہو جاتا ہے تو وہ اندر کی بیماری ہے اور وہ اس کو انسان کو خراب کرتی ہے۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جو ظاہری تزکیہ ہے اس کی طرف تو پھر بھی کوئی دھیان ہو جاتا ہے کہ اگر فرض کرو کہیں کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی تو آدمی اس کو دھونے کی فکر کرتا ہے، یا اگر جسم پر نجاست لگ گئی تو دھونے کی فکر کرتا ہے، لیکن باطن کا تزکیہ کرنے کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں۔ اور اسی باطن کا تزکیہ کرنے کے لیے جو علم اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، ورنہ لوگوں نے تصوف و طریقت کو خدا جانے کیا ملغوبہ بنا رکھا ہے کہ اس میں کشف ہو اور الہام ہو اور کرامتیں ہوں اور خواب آئیں اور خدا نہیں کیا کیا شعبے اس میں لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ درحقیقت باطن کی اصلاح ہے کہ باطن کے اندر آدمی کے بیماریاں دور ہوں۔ اور یہاں ایک غلط فہمی اور ہے، اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ باطنی بیماریاں اصل بنیاد ہیں تو ان کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے بنسبت ظاہر کی بیماریوں کے، تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ نکالتے ہیں کہ ظاہر کی کچھ ضرورت ہی نہیں، باطن ٹھیک ہو جائے تو پھر ظاہر اگر خراب بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر ہماری زندگی کے اعمال افعال صورت وضع قطع یہ اگر خراب بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر یہ باطنی بیماریاں نہیں ہیں تو ظاہری طور پر اگر خرابی بھی پیدا ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا اب شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ بھئی سنت کے مطابق اپنی شکل بناؤ، سنت کے مطابق بناؤ، لباس بھی سنت کے مطابق پہنو، تو یہ ظاہر کا ایک عمل ہے، اور اس کو بعض لوگ بالکل بیکار سمجھتے ہیں۔ بھئی کہا جائے کہ بھئی ظاہری طور پر شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ مثلا داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑو، اعف اللحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، یا لباس کے اندر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگی مردوں کے لیے ان کی شلوار یا ان کا پاجامہ تو وہ جہنم میں ہوگا علیہ باللہ۔ تو بعض لوگ آج کل خاص طور پر یہ بڑا کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں نے یہ ظاہر کے اوپر ہی سارا مدار رکھا ہوا ہے، اور داڑھی اگر نہیں بھی ہے لیکن ہمارا دل ٹھیک ہو تو ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارے باطن کے اعتبار سے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہمارے اندر حرص نہیں ہے، ہمارے فلاں چیز نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر فرض کرو ظاہر خراب بھی ہو گیا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا کہ مولویوں نے اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی ہے اور اسی کو وہ مقصود قرار دے دیا ہے، اور اگر فرض کرو کسی کا ظاہر خراب ہے لیکن باطن اچھا ہے تو کیا اس میں کیا مذائقہ ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح باطن کی درستی ضروری ہے ظاہر کی درستی بھی ضروری ہے. وزرو ظاہر الاسم و باطنہ, قرآن کریم نے فرمایا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو, دونوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی ہمارا ظاہر اگرچہ خراب ہے لیکن باطن اچھا ہے, یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باطن اچھا ہو اور ظاہر خراب ہو جائے. باطن میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جو ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے. دیکھو اگر ایک فرض کرو پھل ہے تو اس کا اندر اگر جب اندر سے سڑے گا نا تو پھر اس پھل کے اوپر بھی اس کا داغ آئے گا, دھبا آئے گا. اگر اندر سے سڑا ہوا نہ ہوتا تو اوپر داغ نہ آتا. تو ظاہر بھی خراب ہوتا ہے باطن کی خرابی کی وجہ سے. اور باطن کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ احکام شریعت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ضمنی چیزیں ہیں یا بیکار چیزیں ہیں, اعوذ باللہ, ان کی طرف التفات کی ضرورت نہیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو باطن کے اندر پیدا ہو گئی ہے. باطن کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی, کیا پیدا ہوئی؟ کہ بھائی میں جو سمجھ رہا ہوں میں اپنی عقل سے بس وہ ٹھیک ہے اور ظاہری احکام کی کوئی حقیقت نہیں. یہ باطنی بیماری پیدا ہوئی تھی جس نے یہ بات کہلوائی کہ ہمارا باطن ٹھیک ہے, ہمارا دل ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقت میں باطن ہی تو خراب تھا جس کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر کے اوپر آیا. تو ہیں دونوں چیزیں, دونوں قسم کی بیماریاں چھوڑنے کی ہیں, دونوں قسم کی بیماریاں انسان کے لیے مہلک ہیں. جس بات کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا کرنا جہنم کا لے جانے کا موجب ہے, تخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا یا ازار پہننا یا شلوار پہننا, اس کو جہنم میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. تو یہ اس سے بڑی بیماری اور کیا ہوگی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کرنا. یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی مونچھیں چھوٹی کرو, داڑھی بڑی رکھو. آپ کہتے ہیں جی اگر مونچھیں ہماری بڑی ہو گئی اور داڑھی چھوٹی ہو گئی یا نہ ہوئی تو کوئی مذائقہ ہی نہیں. تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف, اور اس کو اپنی تاویلوں سے اپنی دلیلوں سے برحق بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یہ اندر کی بیماری ہی تو ہے. کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان اتباع سے ہٹ جائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اس کا دل ہٹ جائے اور اپنی عقل سے جس بات کو اہمیت دے رہا ہے وہ دے اور جس کو چاہے اس کی اہمیت کو کم کر دے. یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے جو غفلت کی بیماری. تو اس واسطے ظاہر کی درستی بھی ضروری اور باطن کی درستی بھی ضروری, دونوں ہی چیزیں مل کر انسان کامل بنتا ہے. اور دونوں ہی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو بربندگی کامل ہوتی ہے. تو تزکیہ ضروری ہے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ تزکیہ کا مطلب ابھی حضرت نے بتایا کہ میل کچیل دور کرنا, گندگی دور کرنا, صفائی کرنا. اب جب صفائی کی جاتی ہے تو صفائی میں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے, مشقت ضرور ہوتی ہے. جتنا میل کچیل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی صفائی میں محنت اور مشقت بھی زیادہ ہوگی. اگر ایک آدمی فرض کرو کہ لمبا سفر کر کے آیا, گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور اس کے جسم پر میل کی تہیں چڑھ گئی ہیں, تو جب وہ غسل کرے گا اور اپنی صفائی کرے گا تو اس کو مانجنا پڑے گا اپنے جسم کو سختی کے ساتھ, میل کچیل کو زبردستی محنت کر کے اتارنا پڑے گا جسم سے. لہذا کوئی تزکیہ چاہے وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو,
وہ کچھ نہ کچھ محنت چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ مشقت چاہتا ہے، اس مانجھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس تکلیف کو گوارا کرنا پڑتا ہے صفائی کی خاطر. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھئی چلو میل کچیل چڑھ گیا میرے جسم پر، مگر نہانے میں تو بڑی تکلیف ہوگی، اور اگر اپنے جسم کو مانجوں گا تو اس کے اندر جسم کو تکلیف پہنچے گی، خراشیں لگیں گی، لہذا بیٹھے رہو ویسے، تو ساری زندگی کبھی بھی صاف نہیں ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا. تو تزکیہ چاہے ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، کچھ نہ کچھ اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس مشقت کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. تمہارا گھر کے اندر فرض کرو گھر کے اندر میل کچیل چڑھ گیا اور رنگ اتر گیا، بہت ہی برا بھدا لگ رہا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. پہلے سامان نکالو گھر کا، خالی کرو، پھر کسی خالی کرنے والے کو بلاؤ، سفیدی چونا کرنے والے کو بلاؤ. وہ کافی دن تک آدمی گھر سے بے گھر ہوا پڑا رہتا ہے اور پھر کہیں جا کر اس کی صفائی ہوتی ہے. لیکن آدمی اس کو گوارا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا گھر صاف ستھرا نظر آئے آخر میں، اس لیے وہ سارا گوارا کر لیتا ہے. وہ کوئی شخص یہ چاہے کہ بھئی میرے گھر میں چونا کلی بھی ہو جائے اور میں جس طرح پہلے سویا کرتا تھا شاندار بستر کے اوپر، اسی طرح اب بھی سوؤں، اور جس طرح میرا سامان پہلے لگا ہوا تھا ویسے ہی اب بھی لگا رہے، نہ سامان ہٹانا پڑے نہ بستر ہٹانا پڑے، اور میں ویسے ہی اس کی صفائی ہو جائے، تو یہ ناممکن. کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ سوچ کر کے اس کا انجام بخیر ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مثال لکھی ہے، بڑی دلچسپ مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تزکیہ کرنے چلتے ہیں اپنا، تو مثلا یہ تزکیہ کہ بھائی ہمارے اندر بیماری ہے آنکھ غلط استعمال کرنے کی، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دل چاہ رہا ہے مگر دل کے خلاف، طبیعت کے خلاف اس کو روکنا پڑتا ہے. زبان سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب اس کو درست کرنا ہے، تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے اس عادت کو ہٹانے میں تکلیف ہوتی ہے. صبح کو نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ ساری برداشت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر اصلاح ہوتی ہے. آدمی یہ چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی کہ ایک شخص تھا، اس کو شوق ہوا کہ میرے جسم کے اوپر، میں اپنے جسم کو وہ گودنا کہتے ہیں نا، گود کے کوئی پھول وغیرہ بنا دیتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی رواج تھا، اب نئی جاہلیت میں بھی یہ رواج پیدا ہو گیا ہے، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو، خاص طور سے مغربی ممالک میں یہ اس کا بڑا رواج ہو گیا ہے کہ جسم کو گود کر اس کے اوپر کوئی تصویر بناتے ہیں یا اس پر کوئی پھول بونٹے بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم کے اوپر شیر کی تصویر بناؤں گود کر. تو وہ جو اس کام کا کرنے والا تھا اس کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے ہاتھ کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو. تو تصویر بنانے کے لیے وہ سوئی چبانی پڑتی ہے، سوئی چبھتی ہے، سوئی کے ذریعے وہ گودا جاتا ہے جسم، جس کو آج کل ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو بنانے. تو اس نے جب اسے کہا اچھا بھائی بناتا ہوں، بنانے کے لیے اس نے جب سوئی رکھی اور سوئی چلائی تو وہ تکلیف ہوئی. اس نے کہا بھائی یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں تو شیر کا کان بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اس کان نے تو میری جان ہی نکال لی، تو یہ ایسا کرو کچھ شیر بغیر کان کے بھی تو ہوتا ہوگا، کوئی شیر ایسا بھی ہوتا ہوگا جس میں کان نہ ہو. تو اس لیے ایسا بغیر کان کے بنا دو شیر. تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری طرف سے کرنی شروع کی. اس نے کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ اس نے کہا جی میں اب اس کے ہاتھ بنا رہا ہوں. کہہ رہے کوئی شیر ٹنڈا بھی تو ہوتا ہوگا جو بغیر ہاتھ کے ہو، تو ایسے شیر بناؤ جس میں ہاتھ نہ ہو. اس نے کہا اچھا چلو. پھر دوسری طرف سے سوئی داخل کی، اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ جی اس کا ٹانگ بنا رہا ہوں. تو کہتا ہے ٹانگ نے تو میرا بہت بڑی مصیبت کر دی، کوئی شیر بغیر ٹانگ کے بھی لنگڑا بھی ہوتا ہوگا، تو لنگڑا بنا دو. اب پھر جب سوئی گھسوئی تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ میں سر بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی یہ سر سے تو بڑا میرا سارا گھر ہی خراب ہو گیا، تو تم یہ ایسا کرو کوئی بغیر سر کے بناؤ. تو آخر میں اس نے گودنے والے نے کہا کہ معاف کرنا، وہ ایسا شیر جس میں نہ کان ہو نہ ہاتھ ہو نہ پاؤں ہو نہ سر ہو، ایسا تو خدا نے بھی پیدا کیا، تو میں کہاں سے پیدا کروں؟ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مثال اس احمق کسی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس بغیر کان کے شیر بناؤ اور بغیر ہاتھ کے اور بغیر پاؤں کے بناؤ، اس واسطے کہ اس کے بنانے میں تکلیف ہو رہی. وہ جہاں بھی لگائے گا سوئی کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہوگی، اب وہ تکلیف برداشت نہیں، پھر بھی کہتا ہے شیر بناؤ. تو حضرت فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اینچنا شیر خدا ہم نافرید، اینچنا شیر خدا ہم نافرید، ایسا شیر تو کسی خدا نے بھی پیدا کیا، تو میں کہاں سے پیدا کر دوں؟ تو ہم لوگوں کی مثال ایسی ہو گئی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بھائی نماز کی پا جماعت کی عادت ڈالو، وقت پر نماز میں پہنچو، تو اب وقت پر نماز پہنچنے کے لیے اپنی مجلسیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنے کاموں کو تجنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہتے چلو بھائی بغیر جماعت کے پڑھ لیں گے نماز. اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو، تو مجلس جمی ہوئی ہے اور ذکر ہو رہا ہے کسی دوسرے کا اور اس کے اندر برائی کی بات آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اس گپ شپ کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی تکلیف بھی نہ ہو اور غیبت بھی چھوڑ دوں، تکلیف بھی نہ ہو اور بد نظری بھی چھوڑ دوں، تکلیف بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تکلیف تو ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرنی ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنی ہے، تو پھر تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی. اس کے بغیر یہ شیر نہیں بن سکتا، اینچنا شیر شیرے خدا ہم نافرید. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا شیر نہیں پیدا کیا، کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوگی. تو جب اصلاح کی طرف قدم بڑھاؤ تو پہلے یہ دل میں طے کر لو کہ کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اور برداشت کروں گا. محض اسی طرح ہنستے کھیلتے اور اسی طرح بغیر کوئی مشقت اٹھائے یہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا کرتا، اصلاح بھی نہیں ہوا کرتی. اب جب ہرس، مثلا تزکیہ باطن کی بات ہو رہی ہے، ہرس ہے مال کی ہرس، اب وہ مال کی ہرس دماغ میں چھائی ہوئی ہے اور اس مال کی ہرس کی وجہ سے حلال و حرام کی پرواہ مٹی ہوئی ہے، تو اپنا پیسہ چھوڑنا، آتی ہوئی دولت کو روکنا، یہ دل پر بڑا شاک ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے دل کو میل کچیل سے اور گندگی سے صاف کرنا ہے تو یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی. اب ہمارے معاشرے کے اندر اللہ بچائے اس قدر زیادہ حق تلفیاں مال و دولت کے معاملے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. قرض لیا اور دینے کا نام نہیں، اور نہ کوئی معذرت ہے، اتنا کثرت سے پھیلی ہوئی ہے بات کہ حد و حساب نہیں. ایک شخص ہے، وہ اس کا کاروبار ہے، اولاد ہے، وہ کاروبار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک جو سب سے بڑا تھا وہ سارے کاروبار پہ قابض ہو گیا، اور سارے ورثہ کو محروم کر رکھا ہے, یا کم از کم ان کو ان کے حصے کے مطابق چیز نہیں دیتا. ملکیتیں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہیں, بیوی کا مال لے کے کھا گئے اور پھر واپس نہیں کیا, یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے زیر دست ہے. اتنی بے شمار صورتیں عقل حرام کی ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں کہ حد و حساب نہیں. اور یہ جو ہم بلاؤں میں مبتلا ہیں اس وقت چاروں طرف سے ہر طرح کے یہ بلاؤں میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اللہ بچائے. اس کی وجہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی بڑی عاجزی سے پریشان بال گرد آلود رب اشعث اغبر کہ بال پریشان ہیں اور جسم غبار آلود ہے اور عاجزی کے ساتھ پکارا یا رب یا رب یا رب ایسا کر دے یا اللہ ایسا کر دے یا اللہ ایسا کر دے. وہ ماکل ہو حرام و ملبس ہو حرام, اور حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور وہ خود حرام ہی سے اس کی نشو نما ہوئی. فانا یستجاب له الدعاء, تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ سن سے لے کر پاؤں تک حرام میں حرام کے اندر ملوث ہے, اس حالت میں اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کریں گے؟ تو شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی مانگی نہیں, وہ اس وجہ سے کہ یہ حرام کے اندر تلبس ہو رہا ہے, اس کا کچھ خیال ہی نہیں ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اس کے نتیجے میں آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں چاروں طرف سے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ عقل حرام ہے, حرام خوری ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی, اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. تو اب اس کو چھوڑنے میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوگی, اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا, اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا جیسا اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے, اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے کے لیے آدمی کی تکلیف برداشت کرتا ہے, اس طرح برداشت کرنی پڑے گی. اور ایک مرتبہ یہ تہیا کرنا پڑے گا کہ ہاں میں کچھ بھی ہو جائے, تکلیف ہو, پریشانی لگے, آدمی کو اپنی طبیعت کے خلاف امور پیش آئیں تو آئیں, لیکن میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤں گا. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالی سر شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوئے خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, آرزوئے خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جب تک آدمی یہ تہیا نہیں کر لے گا اس وقت تک آدمی جو ہے وہ اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا, کچھ نہ کچھ تکلیف کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا. ذہنی تکلیف, دل کی تکلیف, طبیعت کے خلاف کی برداشت, نفس کو زبردستی روکنا, یہ کام کرنا ہوگا. اس کے بغیر اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھ سکتا, اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے بہت سفر کرتے تھے دنیا بھر میں, تو یہ فرماتے تھے کہ جس وقت میں سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے دل میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ سفر جو ہے یہ کوئی راحت کی چیز نہیں ہے, یہ تکلیف دہ عمل ہے, لہذا پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کر لیتا ہوں کہ اس میں تکلیفیں ہوں گی, خلاف طبع امور پیش آئیں گے, اور وہ راحت و آرام جس کا میں گھر میں عادی ہوں وہ یہاں پر نہیں ملے گا. یہ ایک مرتبہ اپنے دل میں پکا تہیا کر لیتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے سفر میں یا جو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے, ہونی تھی سفر ہے, السفر صورت السقر, تو یہ ہے ہی تکلیف کی چیز. اور پھر اگر راحت مل گئی تو اس کی قدر ہوتی ہے کہ بھئی تھی تو تکلیف کی چیز لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں راحت عطا فرما دی. تو حضرت فرماتے ہیں سفر میں جب میں نکلتا ہوں تو یہ تحیہ کرتا ہوں. تو آدمی دنیا کے اندر بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ ایک حدیث کا بھی مضمون یہ ہے کہ دنیا تو ہے ہی در حقیقت یہ تکلیف کی جگہ ہے, یہ اصل میں راحت کی جگہ نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم ایسے ہی پیدا فرمایا ہے کہ اس میں تکلیفیں پیش آتی ہیں, غیر اختیاری بھی پیش آتی ہیں, تو اور کچھ اختیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں تکلیفیں پیش آتی ہیں. تو آدمی کو جب اصلاح کی قدم کی طرف قدم بڑھائے, تزکیے کی طرف قدم بڑھائے, تو یہ تو اس کو اپنے دل میں تہیہ کرنا ہوگا کہ اس راہ میں کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی. جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آدمی یہ تہیہ کر لیتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے, اللہ کے لیے اٹھاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر اس کے لیے معاملے کو رفتہ رفتہ آسان فرما دیتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت اٹھاتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, ہم ان کو زبردستی, ہم ان کو بالیقین اپنے راستوں پر ہاتھ اٹھا کر پہنچا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ. لیکن شروع میں تو آدمی کو تہیہ کرنا ہی پڑا, اسی کا نام مجاہدہ ہے, جو کہ پچھلے بھی کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ مجاہدے کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. اور مجاہدے کا حاصل یہی ہے کہ آدمی زبردستی اپنے آپ کو اطاعت باری تعالیٰ کے اوپر آمادہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو کوئی مشقت آئے گی تو اٹھاؤں گا, برداشت کروں گا. ارے ہم کیا ہمیں کیا مشقتیں اٹھائیں گے, کیا تکلیفیں اٹھائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کو دیکھو کہ انہوں نے اٹھائی تکلیفیں دین کی خاطر, کہ گرم پتھر پر لٹایا, گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے, پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں اس بات پر کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھا تھا, اس بات کے اوپر تکلیفیں دی جا رہی ہیں, مارا جا رہا ہے, پاؤں میں زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں. کیا کیا تکلیفیں نہیں تھی جو حضرات صحابہ کرام کو نہیں پہنچائی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبات قدم عطا فرمایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد ان سے زیادہ افضل مخلوق کوئی اور پیدا نہیں ہوئی. تو وہ ان تکلیفیں اٹھا گئے, ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. آج اگر دین کے اوپر چلنا چاہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیں, تو کوئی ہمارا زبردستی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. زبردستی ہاتھ پکڑ کے کہ کیوں جا رہے ہو, تو تمہیں ماریں گے یا تمہیں سزا دیں گے, کوئی نہیں ایسا. صرف لڑائی جو ہے وہ دشمن سے نہیں, اس معاملے میں لڑائی اپنے آپ سے ہے, اپنے طبیعت سے ہے, اپنے خواہشات سے ہے, صرف اتنی ہے. ورنہ ایسے بھی مواقع پیش آتے ہیں کہ آدمی جو ہے, میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں روس میں اور چین میں اور اس طرح کے ممالک میں, البانیا میں, کہ وہاں اگر کسی گھر میں قرآن کریم کا ایک نسخہ پایا گیا تو پورے پورے خاندان کو ملیامیٹ کر دیا گیا. اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی سزا موت تھی, اور اگر کسی کو روزہ رکھتے ہوئے پا لیا تو اس کو زبردستی شراب اور سور کے ذریعے روزہ توڑوایا جاتا بعض ممالک کے اندر. لیکن ان حالات میں بھی اللہ کے بندوں نے یہ کیا, جہاں قرآن رکھنا ممنوع تھا وہاں پورے پورے کتب خانے, فقہ کے پورے کتب خانے محفوظ رکھے انہوں نے, تہ خانوں کے اندر تہ خانے بنا بنا کر. جب ساری دنیا سوتی ہوتی تھی تو وہ رات کو اٹھ کر, اس وقت میں وہ اپنا مدرسہ شروع ہوتا تھا اور وہ قرآن کریم اور دینیات کی تعلیم ان کے یہاں ہوا کرتی تھی. اس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے, ان کو قدر و قیمت معلوم ہے, ایمان کی قدر و قیمت وہ پہچانتے ہیں. ہمیں تو گھر بیٹھے مل گئی یہ دولت, کوئی کانٹا نہیں چبا پاؤں میں, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا اور گھر بیٹھے یہ دولت مل گئی ہے, اس واسطے اس کی قدر و قیمت نہیں. اب اس طرح کی کوئی مشقت ہمارے سامنے درپیش نہیں. بتاؤ اگر آج کوئی شخص نماز باجماعت صفحے اول میں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا ارادہ کرے تو کیا اس کو کوئی ہے جو اس کو روکنے والا ہو, اس کا ہاتھ پکڑے, اس کو سزا دے کہ کیوں جا رہے ہو مسجد میں؟ کوئی نہیں. اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ میری آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی, کون ہے جو اس کو روک لے, اس کا ہاتھ پکڑ لے یا اس کو سزا دے اس بات کے اوپر؟ اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کر لے کہ میرے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا, غیبت نہیں نکلے گی, تو کون ہے جو اس کو اس سے روکے؟ کوئی مشقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. پریشانی ساری کیا ہے کہ دل میں خواہشات عمدی ہوئی ہے, دل میں ناجائز خواہشات عمدی ہوئی ہے, ان خواہشات کو کچلنا ہے, بس اتنی تکلیف ہے اور وہ ہم سے نہیں ہو رہی. تو بھائی اگر اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو پھر تو ایسا شیر تو خدا نے نہیں پیدا کیا کہ جس میں کوئی بھی ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. اس تکلیف کو تو برداشت کرنا پڑے گا, اور جب اللہ کے لیے برداشت کرو گے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے برداشت کرو گے, اپنی آخرت کی وجہ سے برداشت کرو گے, اپنے قبر کی وجہ سے برداشت کرو گے, تو یہ ایسی برداشت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی دکھائیں گے کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلب کے اوپر تجلی فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر جب آدمی کوئی اپنی خواہشات کو کچلتا ہے تو اس کو حلاوت ایمان عطا ہوتی ہے, اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں تجلی فرماتے ہیں. قلب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو خلاصہ یہ ہے بھائی, حضرت نے جو کچھ بات فرمائی ہے کہ تزکیہ چاہے وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو, اس میں یہ دونوں ہی مطلوب ہیں, اور حاصل ان کا یہ ہے کہ شریعت کے احکام چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن سے متعلق ہوں, ان کا اہتمام دل میں پیدا کرو, ان کی فکر پیدا کرو, اور اس کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرو. پہلے سے تہیا کر لو کہ وہ تکلیف میں اللہ کے لیے برداشت کروں گا, اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کروں گا چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہو یا باطن سے متعلق ہو. اب یہ ابھی بعض لوگ جب اصلاح کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ان کو اس قسم کی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ وہ اس کے بعض اوقات ان کو متعون کرتے ہیں, ان کے اوپر جملے کستے ہیں, فکرے چست کرتے ہیں. یہ تکلیف تو ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح, لیکن اگر کوئی آدمی جمع رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. لوگوں کے کہنے کی کہاں تک پرواہ کرو گے؟ آج تک کسی کی زبانیں روکی گئی ہیں لوگوں کے کہنے سننے کی, لوگوں کی ملامت اور تانوں کی پرواہ کہاں تک کرو گے؟ کوئی بھی کتنا ہی آدمی ان کی مرضی کے مطابق بن جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور لازم آتا ہی انسان کے ذمہ. تو مخلوق کی فکر کو چھوڑ دو ایک مرتبہ کہ یہ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی. ابھی مجھ سے ایک نوجوان, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی دین کی طرف آنے کی, نماز وغیرہ پڑھنے کی, ظاہر بھی اپنا درست کرنے کی کوشش کی, مگر وہ اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. تو لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت عطا فرما دی تو یہ سب کہنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی, ان کے حلق خشک ہو جائیں گے, کوئی کچھ نہیں کہتا, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب پیشی ہوگی تو ان میں سے کوئی بچا نہیں سکتا, کہنے والا کوئی نہیں بچا سکتا. आज ही मेरे पास एक नौजवान आए और वो एक फौज में एक बड़े ओहदे पर है, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे मैंने दरखास्त दी इस ओहदे के लिए, तो उस दरखास्त के अंदर के जवाब में मुझे ये कहा गया कि आप वैसे तो सब ठीक ठाक हो, जो इंटरव्यू हुआ जो इम्तिहान हुआ उसके अंदर पास हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ एक खराबी है, वो एक दाढ़ी है तुम्हारी, वो जब तक नहीं खत्म करोगे मुलाजमत नहीं मिल सकती। अल्लाह बचाए, हमारे यहां ये भी हो रहा है। तो उसने अल्लाह के बंदे ने जवाब में कहा कि जी मुलाजमत देना ना देना आपका काम नहीं है, अल्लाह मियां का काम है। रोजी देना आप कर आपके लिए नहीं रखा अल्लाह ताला ने, रोजी देना जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का काम है, उसने अपने जिम्मे लिया हुआ है, लिहाजा अगर इस हालत में मुझे मंजूर करना है तो कर लो, नहीं तो तुम जानो अल्लाह कोई और रास्ता पैदा कर दे। वो कहते हैं दो तीन दिन गुजरे थे कि जवाब आ गया कि आ जाओ, और उसी आला ओहदे के ऊपर आज ही अजी मेरे पास दफ्तर में आए हुए थे, बहुत आला ओहदा था, उस ओहदे के ऊपर उनको तस्लीम कर लिया गया। जब अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह तबारक व ताला के खातिर एक मरतबा डर जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती। और मैंने इसके बरक्स हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब कुद्दुसल्लाहु तआला सिर्रहू से अपने शेख हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब से सुना एक शख्स का वाकया इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में किसी जगह उसने दरख्वास्त दी उसके किसी मुलाजमत की, तो हजरत फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई वही बात उनसे भी कही कि और तो सब मामला ठीक है, बाकी दाढ़ी तुम्हारी मंजूर नहीं, इसको मुंडाना होगा, इसके बगैर हम मुलाजमत नहीं दे सकते। अब यह बेचारा कशमकश का शिकार हुआ, अब दो रास्ते थे कि या तो मुलाजमत छोड़े या इस सुन्नत को छोड़े। तो आखिरकार बहुत दो तीन दिन गौर का फिक्र करने के बाद कुछ नफ्स ने यह फैसला किया कि यार ये बहुत अच्छी मुलाजमत है पर मिलेगी नहीं, तो उसके खातिर उसने दाढ़ी मुंडा दी और उसके बाद गया वहां पर मुलाजमत के लिए कि भाई आपने जो शर्त लगाई थी मैंने पूरी कर दी, दाढ़ी ना। तो उन्होंने कहा जवाब में कि भाई अब तो हम आपको मुलाजमत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपने कहा था शर्त ये थी, शर्त मैंने पूरी कर दी, तो अब क्या दुश्वारी है। तो उसने जवाब में उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमें पता है कि आपके मजहब के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी है, वाजिब है, और आपने अपने जब मजहब अपना इख्तियार किया था तो एक मुआहदा किया था अपने खुदा से कि मैं आपके आकाम की पाबंदी करूंगा, तो आपने मुलाजमत की खातिर अपने खुदा से किए हुए मुआहदे को तोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप मुआहदे का एहतराम आपके दिल में नहीं है, तो आज हमसे अगर मुआहदा करोगे कोई तो कल को तो हो सकता है जिस तरह तुमने खुदा से मुआहदे को तोड़ दिया ऐसे ही हमारे मुआहदे को भी तोड़ दिया, लिहाजा जाओ छुट्टी तुम्हारी मुलाजमत अब मुलाजमत नहीं। तो न खुदा ही मिला न मिसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जब आदमी अपना कोई उसका मैयार नहीं होता, अपना कोई अजम नहीं होता और दूसरों के कहने पर चलता है और दूसरों के ख्वाहिशात पर चलता है तो फिर दूसरा तो कभी भी राजी नहीं हो सकता। आप दुनिया को कभी भी सारे इंसानों को खुश नहीं रख सकते, और जिसकी सारी तगो दौ एक को राजी करने के लिए हो गई, मखलूक की फिक्र उसने छोड़ दी कि मखलूक अच्छा कहती है या बुरा कहती है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसकी मदद होती है। इस तरह होती है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको इस्तकामत अता फरमाते हैं, तो इस्तकामत के नतीजे में दुनिया और आखिरत उसकी बेहतर होती है। तो भाई खुलासा यह है हम लोगों के याद रखने का, और जो सबक मिल रहा है वो ये कि इस्लाह की फिक्र, तज़किए की फिक्र, ہم میں سے ہر شخص کو ہونی چاہیے. اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیف، کوئی زحمت، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور بری عادتوں اور برے کاموں کو چھوڑنے کے لیے اس اپنے نفس پر زبردستی کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. وہی بات جو حضرت والا نے کئی مرتبہ میں نے سنائی آپ کو، کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب نفس کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، زبردستی انجام دے. اور جب کسی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس تقاضے کو دبا کر، کچل کر اس گناہ سے بچے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے. یہ کرنا ہے، ساری زندگی کرنا ہے یہ کام، مرتے دم تک یہ کشاکش رہے گی، اور اس کشاکش کو برداشت کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے، اس کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. تو بچا بچا کر لے جانے کا معنی یہی ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش صرف کر دو طاعت کو بجا لانے کی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، چاہے مشقت ہو، چاہے محنت ہو، چاہے تکلیف ہو، اس کو برداشت کرتے ہوئے گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہ تزکیہ کے اندر، باطن کے تزکیہ کے اندر جو برے قسم کے اخلاق ہوتے ہیں، جن کو جو میل کچیل ہوتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ہی درختی کا ضرورت ہوتی ہے کسی شیخ سے رابطہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، توفیق دی، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل آئندہ مجلسوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے تزکیے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يرد قائله إلا رضاك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ کلمہ جو ہے ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یہ استغفار کا بڑا زبردست کلمہ ہے، اس کی عادت ڈالیں چلتے پھرتے. آج کل میں نے عرض کیا تھا کہ موجودہ بلاؤں سے بچنے کے لیے استغفار کی کثرت کی جائے، تو اس چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار کیا جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، شر سے اور فتنے سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا
یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ. www.deeneislam.com